الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام هادي عليه الصلاة والسلام السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. منشور امامت یا زیارت جامعہ کبیرہ کلام نورانی ہے حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں امام علیہ السلام نے ائمہ اطہار کے فضائل بیان فرمائے، ائمہ اطہار کا مقام بیان فرمایا. امامت کے اساسی اور بنیادی رکن لوگوں کو بیان فرمائے. یہ منشور دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ معرفت امامت و امام پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ اس کا پیروکار، امامت کے پیروکار کے فرائض اور وظائف پر مشتمل ہے. کہ جب انسان معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو، حرم معصوم میں ہو، ذریع مقدس معصوم کے سامنے ہو، یا دور سے قصد کرے زیارت معصوم اپنے امام راہبر و پیشوا کا، دو طریقے ہیں یا دو حصے ہیں، اس کے دو مرحلے ہیں. ایک، اسے یہ معرفت ہونا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں ہوں، اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ میں کس لیے اس بارگاہ میں ہوں، کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا لینے آیا ہوں، کیا کہنے آیا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا مفصل زیارت نامہ اس محدود فرصت میں جو ہمیں میسر ہے بیان کرنا مقدور نہیں. اگر اس کا ایک حصہ ہی بیان ہو پائے ہم سے اس توفیق میں، صرف آشنا ہو جائیں ہم اس منشور سے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جن اولیاء کو منصب امامت عطا فرمایا، فریضہ ہدایت بشر جن کو عطا فرمایا اور ان کے ذمہ لگایا، یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کون بزرگوار ہیں، کیوں خدا نے انہیں امامت کے لیے چن لیا، آیا خدا کے چننے سے فقط یہ امام ہو گئے کہ اگر خدا ان کے علاوہ کسی اور کو چن لیتا تو وہ امام ہو جاتا. بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ خدا کی نگاہ انتخاب کسی اور پہ جا پڑتی تو وہ امام ہوتے. خدا کی قدرت میں ہے، قدرت خدا کے معنی یہ کرتے ہیں کہ خدا جسے چاہے بنا دے، عزت خدا جسے چاہے دے دے، ذلت خدا جسے چاہے دے دے، ملک خدا جسے چاہے دے دے، ملک جس سے چاہے لے لے. ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، یہ فضل پروردگار ہے، یہ لطف پروردگار ہے، خدا جسے چاہے دے دے. اب خدا نے چاہا اس خاندان کو دے دے، ان ذوات مقدسہ کو دے دے، یہ امام بن گئے. اور اگر خدا چاہتا کسی اور کو دے دیتا تو شاید وہ امام بن جاتا. اگر اس طرح کی سوچ کسی کی ہو اور اس طرح کی ذہنیت اگر کسی کی ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ مشیت خدا کو سمجھتا ہے نہ امامت کو سمجھتا ہے. مشیت خدا کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا اگر چاہے انہیں امام بنانا تو یہ امام بن جائیں گے، اور اگر انہیں چھوڑ کر کسی اور کو امام بنانا چاہے تو وہ امام بن جائے گا. یہ نہیں ہے مشیت خدا. مشیت خدا کے ساتھ حکمت خدا بھی ہے. خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. لیکن یہ بھی تو قاعدہ موجود ہے، خدا کہاں چاہتا ہے اور کہاں نہیں چاہتا. جہاں حکمت خدا کا تقاضا ہوتا ہے وہاں مشیت خدا کا بھی تقاضا ہوتا ہے. مشیت خدا حکمت خدا کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم حکیم بھی ہے. اللہ کے سارے احکام حکمت کے مطابق ہیں، حکمت کے بغیر نہیں. کوئی معمولی سی چیز، معمولی سا ذرہ بھی خدا نے حکمت کے بغیر پیدا نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی حکمت معلوم نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ خدا نے انہیں کیوں پیدا کیا. ہمیں نہیں معلوم خدا نے مکھیاں کیوں پیدا کی، ہمیں نہیں معلوم خدا نے مچھر کیوں پیدا کیے، ہمیں نہیں معلوم خدا نے کیڑے مکوڑے کیوں پیدا کیے ہیں. بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے جب یہ ستاتے ہیں، جب یہ ہمیں ڈستے ہیں، جب یہ ہمیں ڈنگ مارتے ہیں، تو ذہن میں آتا ہے کہ خدا اگر انہیں نہ ہی پیدا کرتا تو کیا فرق پڑتا. سوچتے ہیں کبھی ہم یہ مداخلت ہے تخلیق خدا میں، نظام خلقت میں. یہ کیڑے نکالنا ہے نظام خلقت میں. اس سے بہتر ہے انسان یہ کہے کہ یہ پیدا نہ ہوتے تو بہتر تھا. اس سے بہتر یہ سوچنا ہے کہ خدا مجھے اگر اور بصیرت دے دے میں اس کی پیدائش کی حکمت سمجھ لیتا. بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ پیغمبر، چونکہ بنی اسرائیل کو ہدایت فرماتے تھے، کبھی خود مصر چھوڑ کر مدائن چلے گئے، پھر مصر سے کنعان آ گئے، اور پھر اپنی امت کو لے کر ہدایت کی خاطر مختلف راستوں سے گزرتے. ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں چونٹیاں تھیں راستے میں، جیسے ہوتی ہیں چونٹیاں. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے چونٹیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو روندنا نہیں. اور پھر دل میں یہ سوچا موسیٰ نے کہ پروردگارہ یہ چونٹیاں اتنی ضعیف مخلوق، اتنی کمزور مخلوق، یہ پاؤں تلے مسلی جاتی ہے، بظاہر اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا، مزاحم ہے ہمارے راستے میں بھی، ہماری حرکت میں بھی، خود اپنے لیے بھی ایک مشکل ہے اس کے لیے. اس چونٹی کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ چونٹی نہ ہوتی تو بہتر تھا، یہ نہیں کہا، چونکہ نبی ہیں، نبی اس طرح سے نہیں کہتے کہ یہ نہ ہوتی تو بہتر تھا، بلکہ خدا سے التماس کی، استدعا کی کہ پروردگارہ اسے کیوں پیدا کیا، اس کی خلقت میں کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، اسے کیوں پیدا کیا، چونکہ تیرا ہر کام حکمت کے تحت ہے، اس کی کیا حکمت ہے. خداوند کا موسیٰ کو جواب آیا کہ ابھی چونٹی بھی یہی سوال مجھ سے کر رہی تھی کہ یہ موسیٰ اپنی قوم لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، خدایا موسیٰ کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، یہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، یہ نہ ہمیں چلنے دیتا ہے، نہ ہمیں رزق جمع کرنے دیتا ہے، نہ ہمیں راستے میں اس کی فوج ہمیں مسل دیتی ہے، اسے کیوں پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کسی چیز کی حکمت معلوم نہ ہو، لیکن حکمت ہے ضرور اس کے نیچے، معرفت ہو، علم ہو، خدا کی جانب سے انسان کو حکمت معلوم ہو جاتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے ان من شیئن الا ویسبح بحمدہ، ہر چیز تسبیح خدا میں مشغول ہے، ہر چیز، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو تسبیح خدا نہ کر رہا ہو. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تمہیں ان موجودات کی تسبیح کا علم نہیں. ہر ذرہ، ہر موجود، چھوٹا ہو یا بڑا، تسبیح خدا میں مشغول ہے، عبادت خدا میں مشغول ہے، لیکن فرمایا تمہیں علم نہیں. انسان نے جاننا چاہا، اظہار کرنا چاہا، یسالونک عن الروح، پروردگارہ یہ روح کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تھوڑا سا علم جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس سے تم روح کی حقیقت کو جان نہیں سکتے. روح کو جاننے کے لیے اس سے بیشتر علم کی ضرورت ہے، اس سے بیشتر معرفت کی ضرورت ہے. ساری مشکل اس دنیا میں نادانوں کی وجہ سے ہے، جاہلوں کی وجہ سے ہے. ساری مشکلات، خواہ وہ مشکلات نظریاتی مشکلات ہوں، عقیدتی مشکلات ہوں، ذہنی مشکلات ہوں یا عملی مشکلات ہوں، ساری مشکلات نادانوں کی وجہ سے ہیں، نہ جاننے والوں کی وجہ سے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو نہیں جانتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، یہ آدھے عالم ہیں. جیسے ہمیں کسی کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، یہ نادان اتنے خطرناک نہیں ہیں. وہ دوسری قسم زیادہ خطرناک ہے، جو نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے، یہ نادان سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ ہمیشہ جس چیز کو نہیں سمجھتے گمان یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، اسی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کی مشیت یہ ہے، جسے عزت دے دے، جسے ذلت دے دے، جسے مقام امامت کا دے دے، جسے مقام امامت کا لے لے، نہ دے اس کو. وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا کے بنانے سے یہ بن گئے، اگر خدا انہیں نہ بناتا، کسی اور کو بناتا تو وہ امام ہو جاتا. سوچتے ہیں نا یہ بات، مطلب بعضوں نے لکھا بھی ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ خدا کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ جو کام خدا نے کسی نبی یا کسی معصوم سے لیا ہے قدرت خدا میں ہے، یہ کام خدا کسی غیر معصوم سے بھی لے سکتا ہے. عطا جسارت کی، اب وہ جملہ دہرانا بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ کام جو خدا نے معصومین سے لیا، انبیاء سے لیا، ائمہ اطہار سے لیا، وہ خدا چاہے تو کسی حشرے سے بھی لے سکتا ہے. وہ معلوم ہوا نہ خدا کو پہچانا، نہ مشیت خدا کو پہچانا، نہ امامت کو پہچانا، نہ عصمت کو پہچانا. بہتر ہے ایسے مقام پر انسان یہ کہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. اعتراف کرنا جہالت کا آدھا علم ہے. لا ادری، معصوم کا یہ فرمان ہے، لا ادری نصف العلم. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ آدھے عالم ہیں. کیوں؟ کہ انہیں اتنا پتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، یہ آدھے عالم ہیں. جاہل کامل وہ ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں کہتا لا ادری، میں نہیں جانتا، گمان یہ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں. مشیت خدا حکمت خدا کے تابع ہے. حکمت خدا کا تقاضا کیا ہے؟ حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے اندر اہلیت امامت موجود ہو اس کو امام بناتا ہے. حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ جو امامت کے منصب کے قابل نہیں اس کو امام نہ بنائے. قدرت خدا بھی حکمت خدا کے تابع ہے. خدا تو قادر ہے ہر ایک کو امام بنانے پر، لیکن ہر ایک امام بننے کے قابل نہیں ہے. خدا تو قادر ہے، قدرت خدا کافی نہیں ہے. یہ امام بننے کے بھی تو قابل ہو. اگر آپ بہت بڑے ماہر ہوں تعلیم کے، تعلیم دیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آج کل ایک عام پیشہ ہے، تعلیم ہماری پیشہ بن گیا نا، یہاں تعلیم نہیں رہی بلکہ بزنس ہو گیا تعلیم، اور تعلیم بکتی ہے، علم بکتا ہے، ہر چیز فروخت ہوتی ہے، تعلیم کے ذریعے سے لوگ معیشت کماتے ہیں. ظاہر ہے ملک کی یہ بنیادی مشکلات ہیں، اساسی مشکلات ہیں، اور تعلیم بزنس بن گئی. لوگوں کو پہلے یہ کہتے تھے فقیر اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا، اب متوسط طبقہ بھی اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا، تعلیم نہیں. ظاہر ہے جب اکثریت کے بچے جاہل رہ جائیں گے، تعلیم سے محروم رہ جائیں گے، اس بزنس میں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھا سکیں، اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ مملکت کہاں جائے گی، یہ قوم کہاں پہنچے گی جس میں تعلیم بزنس بن گیا ہے. تعلیم فریضہ ہے، ہر حکومت کا فریضہ ہے کہ اپنی عوام کو، اس مملکت میں رہنے والوں کو مفت تعلیم دے. مفت تعلیم دینا یہ فریضہ ہے. غیر مسلم ممالک میں بھی جا کر دیکھیں تعلیم مفت ہے، ابتدائی تعلیم کم از کم مفت ہے، تعلیم پہ کوئی خرچہ نہیں. یہ واجبات ہیں حکومت میں سے، تعلیم دے. خب آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یا آپ کا بچہ ہے اسکول کی کسی کلاس میں ہے، پرائمری میں ہے، مڈل میں ہے، ہائی میں ہے، ٹیچر آتا ہے اس کو پڑھا کے چلا جاتا ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی شیرخوار بچہ ہو چھوٹا 6 مہینے کا، وہ ٹیوٹر جو آپ کے بڑے بچے کو تعلیم دیتا ہے، آپ اسے کہیں گے میں آپ کو ڈبل تنخواہ دیتا ہوں، آپ میرے 6 ماہ کے بچے کو بھی تعلیم دیں. یہی میتھ جو آپ میرے 6ٹی کلاس کے بچے کو پڑھاتے ہیں، 7ویں کلاس کے بچے کو پڑھاتے ہیں، 10ویں کے بچے کو پڑھاتے ہیں، یہی میتھ میرے شیرخوار کو بھی 6 ماہ کے بچے کو بھی پڑھائیں، میں آپ کی تنخواہ ڈبل کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ میری تنخواہ 100 گنا بھی زیادہ کر دیں، پھر بھی میں اس شیرخوار کو پڑھانا ممکن نہیں، میرے لیے پڑھا نہیں سکتا. خب آپ شک کرنا شروع کر دیں گے کہ میں تو آپ کو بڑا قابل ٹیچر سمجھتا تھا، میں تو آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا، میں تو آپ کو بڑا ماہر پروفیسر سمجھتا تھا، آپ تو چھوٹے سے بچے کو بھی تعلیم نہیں دے سکتے. جواب کیا دے گا؟ میں دے سکتا ہوں تعلیم، لیکن تعلیم کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک تعلیم دینے والے میں تعلیم دینے کی قدرت ہو، اور ایک تعلیم لینے والے میں تعلیم لینے کی قدرت ہو. مجھ میں تو قدرت ہے تعلیم دینے کی، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہے تعلیم لینے کی. بس خدا کا بھی یہی قانون ہے، اللہ کا بھی یہی قانون ہے. خدا ہے جس کو دے، خدا ہے جس کو رسول بنا دے، خدا ہے جس کو امام بنا دے، خدا ہے جس کو ولی بنا دے. خدا تو بنا سکتا ہے ہر ایک کو، لیکن خدا جس کو بنائے اس میں بننے کی بھی صلاحیت موجود ہونی چاہیے. جب خدا بنائے تو وہ بن بھی سکے. خدا نے ان مقدس ہستیوں کو انسان کی ہدایت کا فریضہ سونپا، منصب امامت عطا فرمایا، اس وجہ سے کہ ان کے اندر یہ فضائل موجود تھے. امام ہادی علیہ السلام دنیا کو یہی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایوہ الناس، یہ ہستیاں جو آپ کی ہدایت کے لیے خدا نے مقرر کی ہیں، یوں نہیں کہ خدا کی نگاہ ان پر پڑ گئی تو ان کو امام بنا دیا، بلکہ ان کے فضائل دیکھو، ان کے اندر موجود فضیلتوں کو دیکھو. یہ فضیلتیں ان کے اندر موجود تھی، خدا نے ان کو آپ کا امام بنا دیا ہے. یہ فضائل ان کے اندر موجود تھے، خدا نے ان کو امام بنایا. السلام علی ائمت الہدا و مصابیح الدجا، درود ہو ہدایت کے پیشواؤں پر، اور درود ہو اندھیری راتوں میں چمک جلتے ہوئے روشن چراغوں پر. ان کی وجہ سے دنیا روشن ہے، ان کی وجہ سے دنیا میں نورانیت ہے، ان کی وجہ سے نظام ہستی خدا نے برقرار کیا ہوا ہے، اور ان کے طفیل سارا نظام ہستی چل رہا ہے. اسی زیارت میں ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختتم، ہم سے خدا نے اس تخلیق کا آغاز کیا ہے اور ہم ہی پر اس کا اختتام ہوگا. ہم سے خدا نے آغاز کیا، بنا روزے کا لبرا، رزق تو خدا دیتا ہے، رازق تو خدا ہے، لیکن ہمارے توسط سے دیتا ہے، ہمارے توفیل خدا ان کو رزق دیتا ہے. اگر ان ہستیوں کو بیچ میں سے ہٹا دیں، انسانوں کو رزق ملنا بند ہو جائے گا. نہ صرف انسانوں کو رزق ملنا بند ہو جائے گا، بلکہ ہر مرزوق کو اس عالم ہستی میں رزق ملنا بند ہو جائے گا. امام فقط شعر کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے نہیں چاہیے، امام اور مہر میں فرق ہوتا ہے، امامت اور چیز ہے، مہر ہونا اور چیز ہے. یوں نہیں کہ امام خدا نے ان کو بنایا تھا، انہیں ہٹا کے کوئی اور شہر کا مہر بن جائے اور وہ یہ کہے کہ دیکھو میں نے بھی تو شہر کا نظام چلا لیا. آپ نے شہر کا نظام تو چلا لیا، لیکن وہ نظام جس کے لیے خدا نے ان کو امام بنایا تھا اس کی تجھے خبر بھی نہیں ہے، اس کی تجھے خبر بھی نہیں ہے. امام ہدایت امام ہوتا ہے. اس لیے جو حدیث آپ کی خدمت میں پڑی تبرکنت یمنن، کل صرف اس کی طرف اشارہ ہوا تھا، بہت ہی نورانی حدیث ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی. امام کو جب مدینے سے لے آئے خراسان بظاہر خلافت دینے کے لیے، مامون نے امام کو منتقل کیا کہ یہ خود ایک بڑا دردناک ماجرا ہے، امام کا مدینہ سے خراسان آنا بڑا دردناک ماجرا ہے. ان کی کوشش تھی ایک سفر میں ایسے شہروں سے گزارا جائے جہاں اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوں. جان بوجھ کر کس لیے گزارتے تھے؟ کہتے تھے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آج کی زبان میں اگر کہیں یعنی امام کی حفاظت کے لیے. بہانہ یہ کیا ہوا تھا کہ ہم اگر ایسے شہروں سے گزار کے لائیں گے جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگ جمع ہو جائیں گے، حفاظت مشکل ہو جائے گی، لہذا جان بوجھ کر ایسے شہروں سے لاتے تھے جہاں اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہو یا کم ہوتے تھے. لہذا تاکید تھی، مامون نے تاکید کی ہوئی تھی. اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہو، مشہد جہاں ابھی امام علیہ السلام کا حرم مطہر ہے، مدینہ سے جب آئیں تو مشہد سے جنوب میں پڑتا ہے مدینہ، جس سم سے مدینہ سے آتے ہیں حرکت ہوتی ہے اور پھر ایران کے اندر خراسان کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ جنوب کی طرف پڑتا ہے مدینہ کا علاقہ یا حجاز کا علاقہ. اور جنوب سے اگر جائیں مشہد کی طرف، راستے میں بڑا ایک اہم مقام پڑتا ہے اور وہ ہے عش آل محمد. عش آل محمد یعنی آشیانہ، عش عربی میں آشیانے کو کہتے ہیں، معصوم کا فرمانا ہے کہ قم عش آل محمد ہے، قم اہل بیت کا آشیانہ ہے، قم اہل بیت کا آشیانہ ہے. مامون نے یہ تاکید کی تھی کہ امام کو ایسے راستے سے لایا جائے کہ قم سے گزر نہ ہو. آج بھی لوگوں کو بعضوں کو قم پر بڑی حساسیت ہے، قم آج حساس نہیں، مامون الرشید کو بھی قم پر بڑی حساسیت تھی. پاکستان کے ایک سابقہ پریزیڈنٹ صدر مملکت، ان سے ایک ہمارے علماء کا وفد ملا، تقریباً کہہ سکتے ہیں 10-12 سال پہلے کی بات ہے، جب ملک میں فرقہ واریت تھی، ابھی بھی ہے لیکن جب آغاز تھا اس وقت زیادہ حالات خراب تھے. یہ وفد ملا انہی حالات کے لیے، ملکی حالات کے لیے، اپنے قومی مسائل اور مذہبی مسائل کو صدر مملکت تک پیش کریں. صدر مملکت نے ہمارے علماء کے وفد سے یہ کہا، پاکستان کے صدر نے یہ کہا، کہا کہ آپ لوگ پہلے نجف پڑھنے جایا کرتے تھے، آج کل آپ نے نجف جانا چھوڑ دیا اور قم بھیجنا شروع کر دیا اپنے طلباء کو، وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو نجف کیوں نہیں بھیجتے؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ظالم ہے، وہاں ڈکٹیٹر ہے، وہاں دشمن اہل بیت ہیں، دشمن انسانیت ہے وہاں جو حکومت تھی، کہ خدا نے پھر نار کیا اس کو. اپنے زمانے کا حجاج ابن یوسف، بلکہ اس سے بھی زیادہ صفاق انسان تھا یہ ملعون جو فنار ہوا، کہ خدا انشاءاللہ اسی طرح سب ظالموں کو فنار فرمائے. انہوں نے عذر پیش کیا کہ وہاں نہیں ہو سکتا، وہاں کے حوضے پہ پابندی ہے، حوضہ بند کر دیا گیا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھ سے عہد کریں کہ اپنے طلباء اور علماء کو قم نہ بھیجیں تو ہم نجف کا حوضہ آپ کے لیے کھلوا دیتے ہیں، قم نہ جائیں. خوب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قم جانے میں کیا مشکل ہے، قم میں کیا ہے مشکل؟ وہ بھی جانتے تھے، مشکل سب جانتے ہیں. قم وہ حوضہ ہے کہ جس نے خمینی پیدا کیا ہے، قم وہ حوزہ ہے جس نے خمینی پیدا کیا ہے، قم وہ حوزہ ہے جس نے سید حسن نصر اللہ پیدا کیا ہے، قم ایسے ایسے اشیاء آل محمد ہے، آشیانہ آل محمد ہے، ایسے ایسے آل محمد کے پیروکار پیدا کرتا ہے کہ ان کے نام سے ظالم کا وجود لرزتا ہے، ایوان ظلم لرزتے ہیں، ظالم نہیں چاہتا کہ وہاں پر جا کر اس مملکت کا عالم وہاں پر پرورش پائے جہاں سے اس کے اندر ظلم کے خلاف بیداری پیدا ہو، یہ نہیں چاہتا۔ جب یہ بات میں نے سنی تعجب کیا کہ مامون الرشید کو بھی یہی حساسیت تھی کہ جب امام شیعہ کو گزارا جائے، امام مسلمین کو لایا جائے تو قم سے نہ گزارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے اسے معلوم تھا کہ قم والے معرفت رکھتے ہیں امام کی اور امامت کی۔ مدینہ میں بے شک کسی کو معرفت نہیں تھی، واقعی نہیں تھی مدینہ میں۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کو جب مدینہ سے لینے کے لیے لے گئے لوگ، فوجی دستہ ان کا روانہ ہوا جو بظاہر سیاسی وفد تھا لیکن حقیقت میں فوجی دستہ تھا، جب امام کو اٹھانے گئے، اغوا کرنے گئے، یہ میری اپنی تعبیر ہے، جب امام کو لے کر آنا چاہ رہے تھے، امام علیہ السلام نے حکم دیا، یہ بات آپ سنی ہوئی ہے ممبروں سے، ذاکرین سے، خطبا سے، کہ امام علیہ السلام نے حکم دیا اپنے اہل بیت کو، سب کو حکم دیا کہ مجھ پر گریہ کرو، عزاداری کرو۔ سنا ہوا ہے نا یہ سب آپ نے۔ ابھی امام زندہ ہیں اور امام نے فرمایا کہ گریہ کرو، عزاداری کرو۔ اسی سے امام علیہ السلام نے ہمیں مقصد عزاداری بھی سمجھا دیا کہ عزاداری کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کون سی عزاداری تھی یہ؟ نہ اس لیے کہ مجھ پر گریہ کرو تاکہ تمہیں ثواب مل جائے، نہ، بلکہ اس لیے کہ مجھ پر گریہ کرو، میری عزاداری کرو، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے یہ لینے جا رہے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے لے کر خراسان جا رہے ہیں، مجھ پر گریہ کرو، عزاداری کرو، اس لیے کہ جب گریہ کی آواز اٹھے گی، جب عزاداری کی آواز اٹھے گی، جب ماتم کی آواز اٹھے گی، اہل مدینہ متوجہ ہو جائیں گے کہ اہل بیت کے خاندان میں کچھ ہوا ضرور ہے، اہل بیت کے خاندان میں کچھ ہوا ضرور ہے۔ یہ پوچھنے آئیں گے کہ لوگوں بتاؤ، اہل بیت کے گھر میں رہنے والوں بتاؤ کہ کیا ہوا، روتے کیوں ہو، گریہ کیوں کر رہے ہو۔ جب وہ پوچھنے آئیں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ اس گریہ کا سبب کیا ہے۔ آج بھی جو عزاداری ہوتی ہے، آج بھی جو گریہ ہوتا ہے، آج بھی جو روڈ پہ جاتے ہیں، آج بھی جو چوک میں جاتے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ فریادیں کر کے گریہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہم سے پوچھے آ کر کے روتے کیوں ہو۔ بس کہتے ہیں جی لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، اب ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ کوئی پوچھے آ کر ہم سے کہ آپ روتے کیوں ہو، اس کو جواب دے کہ ہم روتے کیوں ہیں۔ عزاداری دنیا کو باخبر کرنے کے لیے ہے، عزاداری دنیا کو بیدار کرنے کے لیے ہے، لیکن مدینہ میں امام ہشتم کے گھر میں عزاداری ہوئی، مدینہ بیدار نہیں ہوا۔ جناب سیدہ نے مدینہ کے دروازے کھٹکھٹائے، مدینہ بیدار نہیں ہوا۔ مدینہ مرکز ہے، آغوش اسلام تھا لیکن بیدار نہیں ہوا۔ قم کا خطرہ تھا اس کو کہ اگر قم سے امام کا گزر ہوا، قم بیدار ہو جائے گا، اور اگر قم بیدار ہو گیا، جہان تشیع بیدار ہو جائے گا۔ وہ جو کچھ چاہتا تھا، مامون جو کرنا چاہ رہا تھا، وہ ناکام ہو جاتی وہ سازش۔ ایسے شہروں سے گزارتا ہوا گیا، ان شہروں میں سے جہاں اہل بیت کے ماننے والے بہت کم تھے، ایک شہر مرو تھا راستے میں، شہر مرو۔ مرو کے شہر سے جب گزرے امام، امام علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا کہ اس شہر کے رہنے والے کیا کر رہے ہیں، کیا موضوع یہاں چھیڑا ہوا ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس موضوع پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں، تقریریں کس موضوع پہ ہوتی ہیں، کتابیں کس موضوع پہ لکھی جاتی ہیں۔ ہوتا ہے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی موضوع ہر قوم میں چھڑا ہوتا ہے، اسی سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قوم کس پائی کی ہے، کس سطح کی ہے۔ ایک سوال سے یہ پتہ چلتا ہے، سوالوں سے، کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کس سطح کے ہیں، کس سطح ذہنی کے مالک ہیں۔ قرآن نے بہت سارے سوال جو پیغمبر اکرم سے کیے جاتے تھے وہ ذکر کیے ہیں، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاحلہ، یسألونک مادا ينفقون، یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں. اس طرح پتہ چلتا ہے نا سطح ذہنی کا. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جب لوگوں سے کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، تو لوگوں نے پوچھا. کیا پوچھا؟ اسی سوال سے پتہ چل گیا کہ ان کی سطح ذہنی کیا تھی. اور آج تک ہر دانا انسان، ہر صاحب بصیرت انسان افسوس کرتا ہے. ایک بیروت کے مسیحی عالم نے کتاب لکھی ہے، صوت العدالت الانسانیہ، علی علیہ السلام کے متعلق ایک مسیح نے، جارج جرداق نے کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، یعنی انسانی عدالت کی آواز. علی کون ہے؟ علی انسانی عدالت کی ندا ہے، علی انسانی عدالت کی آواز ہے. اسی کتاب کے مقدمے میں ایک ابو نعیمہ شخص، وہ بھی مسیحی ہے، اس نے بھی لکھا اور اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ خدایا تیری کیا حکمت تھی کہ علی کو اپنے زمانے سے بہت پہلے تو نے خلق کر دیا. جس زمانے میں تو نے علی کو پیدا کیا وہ علی کا زمانہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے لوگوں سے کہا مجھ سے پوچھو. پوچھنے والوں نے کیا پوچھا؟ ایک کھڑا ہوا اٹھ کے کہا کہ میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، دوسرا اٹھ کے کھڑا ہوا کہا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. اسی سے اندازہ ہوتا ہے لوگ کس سطح ذہنی کے مالک تھے. حضرت نے فرمایا مجھ سے پوچھو، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمانی راستے زیادہ جانتا ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو. پھر یہ مسیحی عالم خود افسوس کرتا ہے کہ ان نادانوں کے اندر صاحب منبر سلونی کو خدا نے پیدا کیا. معلوم نہیں اللہ کی حکمت کیا ہے. اگر علی آج ہوتے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اگر علی آج ہوتے تو میں علی سے پوچھ لیتا کہ اے مولا بتائیے مریخ پہ جانے کا راستہ کیا ہے، میں علی سے پوچھتا مشتری پہ جانے کا راستہ کیا ہے، کہکشانوں پہ کمند ڈالنے کا راستہ کیا ہے، اس زمین کے حقائق، عالم کے حقائق جاننے کا راستہ کیا ہے، کہ میں یہ پوچھتا. لیکن ایک شیعہ استاد، ایک شیعہ فیلسوف، ایک علی شناس، ایک مکتب علی کا پڑھا ہوا شاگرد مکتب علی، جب اس نے اس مسیح عالم کے یہ جملے پڑھے تو کیا کہا؟ کہ جس طرح تجھے ان لوگوں کا سوال جو پگڑی کے پیچ پوچھ رہے تھے اور جو داڑھی کے بال پوچھ رہے تھے، جس طرح ان کا سوال تجھے احمقانہ نظر آتا ہے، مجھے تیرا سوال بھی اتنا احمقانہ نظر آتا ہے. تو اپنے سوال کو بڑا دانائی کا سوال سمجھ رہا ہے کہ اگر تیرے زمانے میں علی ہوتے تو مریخ کا راستہ پوچھتا، تو اپنے سوال کو سمجھتا ہے بڑا عالمانہ سوال ہے. انہوں نے لکھا کہ مجھے تیرا سوال بھی بے وقوفانہ نظر آتا ہے، سفیہانہ نظر آتا ہے، احمقانہ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں زمین سے بہتر کہکشانے جانتا ہوں، بلکہ علی یہ فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں خدا کی نشانی ہوں، آؤ میں تمہیں زمین سے اٹھا کر خدا تک پہنچاؤں. علی خدا تک پہنچنے کے راستے زیادہ جانتا ہے. علی تمہیں اس مادیت سے نکال کر، اس مادہ پرستی سے نکال کر، اس سرمایہ داری کے نظام سے نکال کر، علی تمہیں الہی نظام کے نیچے لانا چاہتا ہے. سماوات علی یہ نہیں ہے، سماوات علی اس سے بلندتر ہیں. علی جن آسمانوں سے آشنا ہے وہ آسمان علی جتنے بلند ہیں، جتنی بلندی علی کی ہے. علی نے خود فرما دیا میں کون ہوں، اپنا تعارف کروایا، اپنی شناسائی کروائی، میں کون ہوں. لقد تقمص فلان وهو يعلم ان محل منها محل القطب من الرحى، فرمایا کہ میرا حق تو لے لیا، یہ لبادہ اپنے تن پہ زبردستی چڑھا لیا گیا، لیکن ان سب کو پتا ہے کہ میرا مقام اس دین کے اندر، اس امت کے اندر اور خلافت و ولایت کے اندر وہی مقام ہوتا ہے جو چکی کے اندر اس شے کا ہوتا ہے جس کے گرد چکی اس محور کے گرد گھومتی ہے، میرا مقام وہ ہے. یعنی یہ نظام ہستی خدا نے میرے گرد بنا دیا ہے، نظام شریعت میرے گرد گھوم رہا ہے. اگر مجھ سے دور ہو گئے، اللہ کے بنائے ہوئے محور سے دور ہو جاؤ گے. اور پھر کیا فرمایا؟ ینحدر عن السیل، میں وہ عظمت کی عظیم چوٹی ہوں. علی علی کے زبان سے، علی بے زبانی علی، علی علی کی زبان سے سنیں، ینحدر عن السیل، میں عظمت کی وہ بلند و بالا چوٹی ہوں کہ جس سے کمالات کے سیلاب پھوٹتے ہیں اور تشنوں تک پہنچتے ہیں، جس سے علم و معرفت کے سیلاب پھوٹتے ہیں اور نادانوں اور جاہلوں تک جاتے ہیں، گمراہوں تک جاتے ہیں، پھر کیا فرمایا؟ لا یرقى الی الطیر، لا یرقى الی الطیر، کوئی بھی عالم ہو، دانا ہو، کتنا ہی بلند پرواز ہو، علی کی عظمت تک پرواز نہیں کر سکتا، علی کی بلندی کو پا نہیں سکتا. علی اس عظمت کا نام ہے، اس بلندی کا نام ہے. یہ معرفت امامت کی غیر امام کو بہت کم ہو سکتی ہے. امام ہادی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے امام کون ہوتا ہے، امام ہدایت کون ہوتا ہے، لہذا جب بارگاہ امام میں جاؤ، بجائے اپنی خواہشات ذکر کرنے کے، امیر المومنین کا ایک اظہار افسوس بھی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، فرمایا کہ میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی دنیا اور خواہشات کے لیے چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو. ایسے جملے نہج البلاغہ میں بہت ہیں. ایسے جملے پڑھ کر انسان کا جگر جلتا ہے، دل خون روتا ہے جب ایسے جملے انسان پڑھے. ایک جگہ مولا نے فرمایا، ہر رعیت، ہر عوام اپنے حاکم و حکمران سے ڈرتے ہیں، میں وہ حکمران ہوں، ہمیشہ رعیت کا خوف مجھے رہتا ہے، میں وہ حکمران ہوں جس کو ہمیشہ اپنی رعیت کا خوف رہتا ہے. کیا خوف ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ حضرت فرماتے ہیں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سمجھتے نہیں. اگر میں چپ رہتا ہوں، یہ کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے. اگر میں بولتا ہوں، یہ کہتے ہیں اقتدار کی خواہش ہے. نہ میرے سکوت کو سمجھتے ہیں، نہ میرے بولنے کو سمجھتے ہیں. اس رعیت کا ہمیشہ مجھ میں ڈر رہتا ہے. فرمایا ہمیشہ عوام مظلوم ہوتے ہیں، حکمران ظالم. فرمایا میں وہ حکمران ہوں جو مظلوم ہوں، رعیت ظالم. نہج البلاغہ، السلام علی ائمت الہدا، یہ ہدایت کے امام ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، لیکن یہ امامت اور یہ ہدایت کا نظام ہے کیا؟ امام جب پہنچے مرو میں، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، جب مرو میں پہنچے، پوچھا کیا بات چڑی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا امامت کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں. سنتے ہی امام علیہ السلام رک گئے، فرمایا انہیں کیا معلوم امامت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا معلوم امام کیا ہوتا ہے؟ امام ستارہ سریا سے عظیم تر بلندی کا نام ہے، کہکشانوں سے بالاتر بلندی کا نام ہے، آسمانوں سے ماورا ایک حقیقت کا نام ہے. ان کو کیا معلوم کہ امامت کیا ہوتی ہے؟ اگر امامت سمجھنی ہے تو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں امامت کیا ہے. امام علیہ السلام نے امامت کی تشریح شروع کر دی. یہاں بات جب آ پہنچی، میں یہ نقطہ بھی یہاں اضافہ کرتا چلوں، امام علیہ السلام کو خلافت اور حکومت مامون نے پیش کی. اتنی تاریخ ہم سب جانتے ہیں، بلایا ہی اسی لیے تھا بظاہر کہ میں آپ کو حاکم، اب میں دستبردار ہوتا ہوں، میں معزول ہوتا ہوں، اور یہ حق آپ کا ہے، آپ آل نبی ہیں، حقدار اس حکومت و خلافت کے آپ ہیں، لہذا آپ خلیفہ مسلمین بن جائیں. امام علیہ السلام نے انکار کیا، قبول نہیں کی. پھر اس نے کہا کہ آپ میرے جانشین بن جائیں، ولی عہد بن جائیں، کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ آپ ہوں گے. امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، کہا مجھے نہ خلافت قبول ہے، نہ خلافت کی ولی عہدی قبول ہے. آخرکار اس نے جبر کیا، زبردستی امام علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، ایک مکر کے تحت، ایک ہیلے کے تحت. امام علیہ السلام نے شرائط رکھ دی کہ میں اس صورت میں قبول کرتا ہوں کہ کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، تیرے کسی کام کی تائید نہیں کروں گا، کسی چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس صورت میں قبول کرتا ہوں. اس نے اسی کو غنیمت سمجھا اور کہا کسی طرح, یعنی بے اختیار ولی عہد. خود امام علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کا اختیار اپنے لیے قبول نہیں کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ یہ حق تو آپ کا تھا, یہ حق تو آپ کے خاندان کا تھا, یہ حق تو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے. اب جب کہ یہ حق آپ کو لوٹایا جا رہا ہے تو آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے؟ بعضوں کے ذہن میں نہیں اٹھ رہا سوال. سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا کہ حکومت خدا نے آپ کے لیے بنائی, خلیفہ خلافت آپ کے لیے بنائی, یہ منصب خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا, اور آپ کے آبا آپ کے اجداد سب اسی بات پر تو شکوا کرتے رہے کہ یہ ہمارا حق ہے جو چھین لیا گیا. اگر چھنا ہوا حق, غصب شدہ حق ایک دن لوٹا دیا جائے تو انسان کہے میں اس کو نہیں لیتا. اگر آپ کی کوئی گاڑی چھین کے لے جائے, چرا کے لے جائے, اور پولیس گاڑی پکڑ لے اور آپ کو کہے یہ لو چابی یہ آپ کی گاڑی ہے, تو آپ کہے میں گاڑی نہیں لیتا. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سے رپورٹ درج کروائی آپ نے, ادھر سے اخبار میں دیا آپ نے, ادھر سے روزانہ اعلان کرواتے تھے کہ جس کو میری گاڑی ملی ہے وہ لوٹا دے یا اتا پتا بتا دے. اب جب کہ لوٹ آئیے تو کہتے ہو میں نہیں لیتا, تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے, کبھی جواب بھی اس کا ڈھونڈا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ امامت تو مل رہی ہے, خلافت تو مل رہی ہے, حکومت تو مل رہی ہے, لیکن قبول کیوں نہیں فرما رہے؟ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ امامت و خلافت و حکومت جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اس کا ایک خاص در ہے, اس کا ایک خاص دروازہ ہے. اگر اس دروازے سے آئے تو یہ اللہ کی حکومت ہے, لیکن اگر کسی اور دروازے سے آئے یہ اللہ کی حکومت نہیں ہے. اگر میں مامون سے حکومت لے بھی لوں تو میں مامون کا جانشین سمجھا جاؤں گا, میں خلیفہ رسول نہیں سمجھا جاؤں گا, میں خلیفہ خدا زمین پر نہیں سمجھا جاؤں گا. لہذا یہ امامت اس در سے آنی چاہیے جس در سے آنے کا حق ہے. وہ کون سا در ہے؟ وہ در ہے امت کا در. توجہ فرمانا, وہ در ہے امت کا در. امامت کا ایک اور بھی حصہ ہے, امامت کا ایک اور بھی جوڑ ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ امت. امامت اور امت, یعنی امامت کا نظام اس وقت نافذ ہوتا ہے کہ جب امت اٹھ کر اس کو امام مان لے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور اس کے تابع ہو جائے, پھر نظام امامت برپا ہو جاتا ہے. لہذا جب امتیں امامت کے در پر آئیں, توجہ فرمائے, امیر المومنین علیہ السلام کو شورا میں حکومت کی پیشکش ہوئی, شورا میں حکومت کی پیشکش ہوئی, خلیفہ دوم نے شورا بنائی حاکم چننے کے لیے, اس میں پیشکش ہوئی کہ اگر آپ یہ شرائط مان لے تو آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں. کیا فرمایا؟ نہیں, یہ شرائط مجھے قبول نہیں ہے. لیکن یہی علی خلیفہ سیوم کے قتل ہو جانے کے بعد اہل مدینہ وغیرہ اہل مدینہ سب مل کر آئے, علی کے گھر میں آ کر ہجوم کیا. خود نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا جاؤ کسی اور کے پیچھے جاؤ, جہاں پہلے جا رہے تھے اب بھی وہیں پر چلے جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگوں نے اتنی بھیڑ کی, اتنا رش کیا کہ قریب تھا حسنین کچلے جاتے. حسنین اس وقت بچے نہیں تھے, جوان تھے, نگہبان تھے, علی علیہ السلام کی حفاظت پہ مامور تھے, قریب تھا کہ حسنین کچلے جاتے. اتنا رش تھا لوگوں کا. حضرت نے فرمایا کہ اب میں کیوں قبول کر رہا ہوں؟ اس لیے قبول کر رہا ہوں, خطبہ شکشکیہ, لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود ناصر, کہ اگر مجھ پر اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی اور اگر آج ناصر پیدا نہ ہوئے ہوتے اور آج یہ لوگوں کا رش میرے در پر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ آج بھی اس کی لگام اس کی پشت پہ ایسے ہی ڈال دیتا جیسے پہلے ڈال دی تھی میں نے. میں قبول نہ کرتا. کیوں قبول کی؟ اس لیے کہ آج امت بن کر میرے در پر آ گئے ہیں. امامت اور حکومت جب امت کے در سے امام کی طرف لوگ آئیں، امت بن کر امام کے پاس آئیں، اس وقت امام اس امت کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جب امام کو امت نہ آئے امام کے پاس، بلکہ ایک ظالم حکمران کہے کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، میں آپ کو حاکم بنا رہا ہوں، امام کا جواب یہ ہے کہ جس طرح میرے آبا نے ظالموں سے کچھ قبول نہیں کیا، میں ظالموں سے حتیٰ اپنا حق بھی قبول نہیں کرتا. امت تیار نہیں تھی. اگر امت تیار ہوتی تو جب مدینے سے امام کو لے کر چلے تھے، امام نے عزاداری کروائی. کس لیے عزاداری کروائی؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے ان کے امام کو لے کر جا رہے ہیں. امتیں اگر غافل ہو جائیں، آپ نے یہ سنا ہوا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام، امام کے 4000 شاگرد تھے، امام ششم کے 4000 شاگرد تھے، ماننے والے نہیں، 4000 شاگرد تھے. اسی امام کے فرزند حضرت موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج جب ہارون کے زندان میں شہید ہو گئے، باپ کے 4000 شاگرد ہیں، بیٹے کا جنازہ پل دجلہ پہ پڑا ہوا ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں. جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی چاہیے. والد کے 4000 شاگرد ہیں، فرزند کے لیے 4 آدمی جنازہ اٹھانے والے نہیں. امتیں بڑی سخت آزمائشوں میں ہوتی ہیں. امتیں جب آئمہ کا ساتھ چھوڑ جائیں، امتیں جب نظام امامت کو نہ سمجھیں، امتیں امام کو تنہا کرتی ہیں، پھر ظالم امام کو زندانوں میں لے جاتے ہیں، ظالم اماموں کو مقتل میں لے جاتے ہیں، ظالم ائمہ کو زہر پلا دیتے ہیں. امتیں جب تنہا چھوڑ دیں، نظام امامت ظالموں سے نہیں دبتا اگر امتیں میدان میں موجود ہوں. اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا کہ یہ وہ در نہیں ہے جہاں سے امامت آنی چاہیے، یہ وہ در نہیں ہے جہاں سے میرا حق لوٹ کر آنا چاہیے. اگر امت آج میرا ساتھ دیتی، ہارون کا تختہ، مامون کا تختہ امام کے ہاتھوں سے الٹا جاتا. وہ حاکمیت اللہ کی حاکمیت تھی، نہ یہ کہ ایک ظالم کہے او میرے جانشین بن جاؤ. اس لیے امام علیہ السلام نے اس کی سازش کو ناکام بنا دیا. یہ نقطہ اس لیے عرض کیا کہ ابھی جو حدیث آپ کی خدمت میں کل بھی اشارہ کیا تھا اور ابھی اس کے چند مندرجات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، خوب سمجھے کہ امام علیہ السلام نے کس سفر کے دوران یہ حدیث بیان فرمائی. سفر خراسان کے دوران، کہ جب مشہد کی طرف آئے، خراسان پایتخت کی طرف آئے، وہاں پر امام نے یہ حدیث بیان فرمائی. ظاہراً میں عینک لانا بھول گیا ساتھ، آپ کی خوش قسمتی سمجھیں کہ میں عینک لانا بھول گیا ساتھ، اگر کسی کی قریب کی نظر والی عینک ہے تو. شکریہ. درود پڑھیے محمد والے. ان الامامت ہی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء. تمہیں کیا معلوم امامت کیا ہے؟ امامت منزلت و مقام انبیاء ہے. ہر نبی امام ہوتا ہے، ہر رسول امام ہوتا ہے. امامت قرآن سے آئی ہے، امامت سے آشنا کرنے والی چیز قرآن ہے. میں بہت سارے مقامات پر یہ نقطہ عرض کیا ہے کہ امامت، ہم نے امامت کو سمجھا نہیں، لہذا لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. محاورہ ہے نا، لینے کے دینے پڑ گئے. یعنی جہاں پر انسان، آپ گئے کسی سے قرض مانگنے، انہوں نے حساب کیا تو نہ صرف یہ کہ آپ کا کوئی پیسہ ان کے ذمہ نہیں نکلا بلکہ ان کا آپ کے ذمہ نکلا. ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ لینے کے دینے پڑ گئے. خب ہماری بھی یہ حالت بنی ہوئی ہے، لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. جب نظام امامت درست ہم نے پیش نہیں کیا، لینے کے دینے پڑ گئے. کس طرح لینے کے دینے پڑ گئے؟ ہم نے امامت کو اس طرح سے پیش کیا کہ خدا نے رلت پیغمبر اکرم کے بعد نظام امامت جعل فرمایا، خدا نے نظام امامت مقرر فرمایا، خدا نے ائمہ اطہار کو تعین فرمایا رسول اللہ کے بعد. وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد امامت شروع ہوئی ہے تو قرآن میں اس کی دلیل بتائیے، اگر شروع ہوئی ہے تو اس کی دلیل بتائیے. خوب آپ دلیل دینے میں لگ جاتے ہیں، دلیلیں بہت ساری ہیں، لیکن جو دلیل لائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل اس کے معنی کچھ اور ہے، یا اس کے معنی میں کوئی تعریف کر دیتے ہیں، یا اس کی سند میں کوئی تعریف کر دیتے ہیں، بلاخر کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ادھر سے مطالبہ کرتے ہیں دلیل لاؤ، اور جب دلیل دیتے ہیں دلیل کو قبول نہیں کرتے. جیسے آپ اپنا قرض لینے گئے تھے، ان کا قرض آپ کے ذمہ نکلا، آپ جو نوٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نوٹ صحیح نہیں ہے. ایک تو لینے کے دینے پڑ گئے، اور دوسرا جو دے رہے ہیں وہ مانتے بھی نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ہم نے امامت کو درست پیش نہیں کیا. توجہ فرمائیں، امامت رسول اللہ کے بعد شروع نہیں ہوئی. اگر قرآن اٹھا کے دیکھتے تو یہ حال نہ ہوتا، اگر امامت کو قرآن سے پیش کرتے تو یہ حال نہ ہوتا، اگر قرآن و اہل بیت کو ایک ساتھ پیش کرتے تو یہ حال نہ ہوتا. کیوں؟ چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امامت کا سلسلہ رسالت کے ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے. امامت کا سلسلہ رسالت کے ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے. اگر قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا، ابراہیم سے پہلے نوح کو امام بنا دیا، ابراہیم کی اولاد کے انبیاء، اولاد سے جو انبیاء آئے ہم نے ان کو امام بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان سب انبیاء کو امام بنا دیا. تو اب بتاؤ کہ خدا نے تو رسالت و امامت کو ایک ساتھ شروع کیا، پھر قرآن نے یہ بتا دیا کہ میں نے رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، خاتم النبیین آ گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم المرسلین آ گیا اب کوئی رسول نہیں آئے گا. تو آپ بتاؤ کہ خاتم المرسلین تو آ گیا، خاتم الائمہ ابھی تک نہیں آیا. قرآن نے کہہ دیا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، لیکن سلسلہ امامت ابھی ختم. آپ دلیل لے کر آؤ، امامت کہاں ختم ہوئی؟ کس نے ختم کیا ولایت امامت کے سلسلے کو؟ جس کو خدا نے شروع کیا اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. نبوت خدا نے شروع کی، خدا نے ختم کر دی، رسالت خدا نے شروع کی، خدا نے ختم کر دی، امامت خدا نے شروع کی، خدا نے ابھی ختم نہیں کی. تو جب خدا نے ختم نہیں کی، کسی کو حق نہیں بنتا اعلان کرے اب کوئی امام نہیں ہے، کسی کو حق نہیں بنتا ابھی امام نہیں. اگر ہم امامت کو قرآن سے پیش کرتے تو لینے کے دینے نہ پڑتے. پہلے کیا کہتے، جی آپ دلیل لو کہ یہ امامت شروع ہوئی یا نہیں ہوئی. نہیں بھیا، آپ دلیل لو کہ امامت ختم کہاں ہوئی ہے، امامت ختم کہاں ہوئی ہے، کس نے اعلان کیا ختم امامت کا؟ آئے گا خاتم الامامہ بھی آئے گا، خاتم الاولیاء بھی آئے گا، اس ذخیرے کو خدا نے بنا کے رکھا ہوا ہے. لیکن جب وہ آئے گا تو وہ اس کا آنا قیامت کے ظہور کی علامت بھی ہو جائے گا. جس دن امامت کا خاتمہ ہوگا بشریت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اس دن زمین و آسمان کی بھی بساط لپیٹ لی جائے گی. لیکن جب تک سلسلہ انسانی جاری ہے امامت ختم نہیں ہو سکتی. السلام علی ائمت الہدی، درود ہو ہدایت کے پیشواؤں پر. امامت منزلت انبیاء ہے، امام ہشتم فرماتے ہیں امامت منزلت انبیاء ہے، مقام انبیاء ہے، اور ائمہ وارث انبیاء ہیں. ان الامامت خلافت اللہ عز و جل و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن والحسین. ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. امامت نظام ہے خدا کا بنایا ہوا، امامت اس زمین کی اصلاح کے نظام کا نام ہے. اگر چاہتے ہو کہیں بھی اصلاح کرنا تو نظام امامت کے ذریعے سے اصلاح ممکن ہے. آپ آمریت کی جگہ جمہوریت لے آؤ، آمریت کی جگہ جمہوریت لے آؤ، نہ آمریت کی اصلاح ہوگی نہ جمہوریت کی اصلاح ہوگی. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ جمہوریت کیا چیز ہے تو علامہ اقبال کا کلام اٹھ کے پڑھ لو. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بال جبریل میں، ظاہراً وہاں پر اپنی کتاب میں ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا. ابلیس کی مجلس شورا پارلیمنٹ ہے ابلیس کی، اور اس کے نمائندے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس نے میٹنگ بلائی، ساری دنیا سے اپنے نمائندے اکٹھے کیے. اقبال نے جو تصور پیش کیا اس پارلیمنٹ کا، علامہ اقبال نے کہا کہ اس میں ساری دنیا سے نمائندے آئے. ابلیس نے پوچھا کہ آمریت ہمارا نظام ہے، استبداد ہمارا نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ ہمارا نظام ہے، ملوکیت ہمارا نظام ہے، اب اس نظام کو کون سے خطرے درپیش ہیں؟ آمریت کو کون سے خطرے درپیش ہیں؟ ہر نمائندے نے کہا کسی جگہ کہا کہ سوشلزم کا خطرہ ہے بہت، چونکہ سوشلزم آمریت کے خلاف ایک آواز ہے. کسی نے کہا کمیونزم بڑا خطرہ ہے آمریت کے خلاف. ایک نمائندے نے اٹھ کے کہا کہ اس وقت اکثر ملکوں کے اندر جمہوریت کا بڑا چرچا ہے، اور جمہوریت میں چونکہ آمریت نہیں ہوتی بلکہ عوام کو حق ہوتا ہے، لہذا جمہور کا حق، لہذا جو جمہوریت کے نعرے ہیں یہ ابلیسی نظام آمریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ابلیس بڑے ٹھنڈے مزاج سے ساری باتیں اس کی سنتا رہا، ذرا برہم نہیں ہوا، ذرا پریشان نہیں ہوا. سننے کے بعد اس نمائندے کو کہا کہ تو بڑا نکھٹو ہے، تو بڑا نائل ہے، نل ہے تو. میں نے تجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہوا تھا جمہوری ممالک کے اندر کہ وہاں پر خیال رکھنا کہ ہمارے ابلیسی نظام کو کوئی خطرہ نہ ہو، اگر ہو تو فوراً مجھے مطلع کر دینا. تو سمجھ رہا ہے جمہوریت آمریت کے لیے خطرہ ہے؟ اب علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے اس کو سمجھایا، نادان، یہ جمہوریت وہ لبادہ ہے، یہ جمہوریت وہ پیراہن ہے، یہ جمہوریت وہ قمیض ہے جو ابلیس نے خود سی کر اپنے ہاتھوں سے آمریت کے تن پہ چڑھا دی ہے. جمہوریت آمریت کی وردی ہے. جمہوریت، علامہ اقبال، اس وطن کے، پاکستان کے مصور کون ہے؟ علامہ اقبال کہتا نا مصور، نظریہ پیش کرنے والے. وہ نظریہ پیش کرنے والے نے یہ کہا کہ جمہوریت ابلیس کے ہاتھوں کا سلا ہوا لبادہ ہے جو اس نے آمریت کے تن پر چڑھا دیا ہے. جمہوریت ہو، آمریت ہو، شہنشاہیت ہو، جو بھی ہو، اگر چاہتے ہو اصلاح کرنا، اگر چاہتے ہو ملک بچانا، اگر چاہتے ہو عزت و وقار، خدا کا نظام کی طرف آ جاؤ. نظام مصطفیٰ کا نعرہ تو لگاتے ہو لیکن معلوم ہے نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ نظام امامت ہے، نظام خدا نظام امامت ہے، نظام دین نظام امامت ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو کیا معلوم امامت کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں امامت ایک عقیدے کا نام ہے، یہ سمجھتے ہیں امامت ایک مسئلہ، ایک علم کلام کا نام ہے، یہ سمجھتے ہیں امامت فقط ایک ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سمجھتے ہیں امامت فقط ایک زبانی کلمہ ہے جو ہم نے زبان سے ادا کر دینا ہے. نہ بھائی، امامت اصلاح مسلمین کا نام ہے، امامت عزت مسلمین کا نام ہے. عزت چاہتے ہو نظام امامت کے زیر سایہ آنا پڑے گا. وقت ہمارا محدود ہے، بعد کی مجلس میں پہنچنا ہوتا ہے، لہذا حدیث پھر رہ گئی، پوری نہیں کر سکے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کربلا لیکن لوگوں کو، بٹکی ہوئی مخلوق کو، بہکی ہوئی مخلوق کو، آمریت و ملوکیت کے جھانسے میں آئی ہوئی مخلوق کو، اور لبادہ جمہوریت کے چکر میں آئی ہوئی مخلوق کو نظام امامت کی طرف لانے کے لیے کربلا کی ضرورت ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. بہکے ہوئوں کو لے آئیں، سفینہ نجات. رسول اللہ نے سید الشہداء کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. اگر نجات چاہتے ہو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی عاشورہ میں، کشتی حسین میں. یہ کشتی تمہیں فساد کے بمر سے نکالے گی اور تمہیں سرخرو فرمائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی سربلند ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سربلند ہو جاؤ گے، لیکن اس کشتی میں آنا اس کے لیے مصائب ہیں، اس کے لیے سختیاں ہیں. جو بھی آئے، جو مصائب انہوں نے جھیلے، جو مصائب انہوں نے برداشت کیے، کربلا برپا کی، امتوں کو جگایا، بیدار کیا، متوجہ کیا، ہر ایک کے مصائب اور ہر ایک کی زحمتیں اپنی جگہ محفوظ. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت کاروان کربلا میں ایسی تھی، اگر سب کے مصائب ایک طرف رکھے جائیں، اس کے مصائب ایک طرف رکھے جائیں، اس کے مصائب پھر بھی دوسروں سے زیادہ ہیں. وہ کون شخصیت ہے؟ وہ ام المصائب ہیں، مصائب کی ماں عصمت صغرا، زینب کبرا، بنت زہرا، بنت علی، مصائب کی ماں ام مصائب. اتنے مصائب جیلے بی بی نے کہ ام المصائب کا لقب پایا. سخت اور دشوار مراحل بی بی کو طے کرنا پڑے. بس چند جملے بی بی کے مصائب کے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. جب یہ کاروان اسرا کا کوفہ کے قریب پہنچا، اس کاروان کو روک دیا گیا. بی بیوں کو محملوں سے اتارا گیا. وہ مقام آج بھی معروف ہے راس الحسین کے نام سے، مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر، مقام راس الحسین. اس وجہ سے اس کو راس الحسین کہتے ہیں کہ جب کاروان رکا، سید الشہداء کا سر اقدس وہاں پر اس جگہ رکھا گیا تھا. بی بیاں اتری، بچوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم تھک گئے ہیں. میں نے محمل کہا، وہ محمل نہیں تھے، بغیر پالان کے ننگی پشت والے اونٹ تھے. ان اونٹوں پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. بچوں نے سمجھا ہمیں آرام کے لیے اتارا گیا ہے، ہمیں سستانے کے لیے اتارا گیا ہے. کچھ دیر گزر گئی، کافی وقت گزرا، دوبارہ حکم ہوا کہ دوبارہ محملوں پر سوار کیا جائے. سید ساجدین گلے میں توک، ہاتھوں میں بیڑیاں، پشت پہ تازیانوں کی بارش، نیزوں پہ بابا کا سر، بیا کا سر، شہدا کے سر، پھوپیاں سر برہنا، بہنیں سر اریاں، بچوں کے پاؤں میں چھالے، آتش اور بھوک. کاروان کی امامت ہو رہی ہے، ایسی امامت کسی امام کو نہیں ملی. کاروان کی امامت ہو رہی، جب حکم ملا کہ دوبارہ بیویوں کو محملوں پہ سوار کیا جائے، سید ساجدین تھکے ہوئے تھے، خستہ تھے، تشنا تھے، بھوکے تھے، لیکن پھر بھی مرد تھے. ہر بیوی کے پاس جاتے، اپنا کندھا آگے کرتے، ہر بیوی کو سہارا دے کر محمل پہ چڑھانے کی کوشش کرتے، سہارا دے کر چڑھانے کی کوشش کرتے. جب سب بچوں کو، بیویوں کو سوار کر چکے، آخر میں اپنی پھوپھی اماں کو جب محمل پہ سوار کرنے کا وقت آیا، جب پھوپھی کے قریب آئے، سید ساجدین کا عجیب حال ہو گیا. ایک نگاہ کوفے کے راستے کی طرف ڈالتے، ایک اپنی پھوپھی کے اوپر ڈالتے. کبھی سید ساجدین کی نگاہ ادھر اٹھ جاتی، کبھی ادھر اٹھ جاتی. عصمت صغرا پوچھتی ہیں، بیٹا سجاد کیا ہو گیا؟ حیران کیوں ہو گئے؟ کیا وقت ہو گیا؟ کیوں کبھی راستے کو دیکھتے ہو، کبھی مجھے دیکھتے ہو؟ ایک دفعہ جو پھوپھی کے الفاظ سنے، سید ساجدین کے دل سے ایک ایسی فریاد اٹھی، درد بھری آواز اٹھی، جو حضرت زینب نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی. بی بی کیا فرماتی ہیں، بیٹا سجاد کیا ہوا؟ کیا منظر یاد آ گیا؟ آیا بابا یاد آ گئے، جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے، کربلا یاد آ گئی، ایمان لاشیں یاد آ گئے. بیٹا کون سا منظر یاد آ گیا؟ ایسی درد بھری چیخ تو میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی تھی. کیا یاد آ گیا؟ کیا ماجرا ہے؟ سید ساجدین کیا فرماتے ہیں؟ روتے ہوئے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہ لعین جس طرف چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، پھوپھی اس کو بازار کہتے ہیں، میری پھوپھی اس کو بازار کہتے ہیں، میری پھوپھیاں ابھی بازار کے لیے تیار کی گئی ہیں، میری بہنوں کو بازاروں کے لیے تیار کیا گیا. پھوپھی اماں ہمیں جو یہاں پر روکا گیا، اجرکم ربکم، پھوپھی اماں ہمیں جو یہاں پر روکا گیا اس لیے نہیں روکا گیا کہ ہم آرام کر لیں، ہماری تھکاوٹ دور ہو جائے، اس لیے نہیں روکا گیا، بلکہ کس لیے روکا گیا؟ میری پھوپھی بازاروں کو سجایا گیا ہے، بازاروں میں مجمع لگایا گیا، بازاروں میں مسکرے بلائے گئے، بازاروں میں لوگ کھڑے کیے گئے، بازاروں میں عورتوں کو بلایا گیا، بازاروں میں منادی کروائی گئی ہے. میری پھوپھی بازاروں میں منادی کروائی گئی ہے. کیا منادی کروائی گئی ہے؟ منادی یہ کروائی ہے، عزاداروں اجرکم ربکم. اگر رونا ہے ام المصائب پہ رو، اگر رونا ہے، امام فرماتے ہیں میرے جد کے لیے اس طرح سے رو جس طرح ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے. فریادیں کر کے رویا کرو. دیکھو مصائب اہل بیت کیسے ہیں. کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں بازاروں کو سجایا گیا ہے، بازاروں کے لیے مسکرے بلائے گئے ہیں، ہماری تحقیر کے لیے پھوپھی اماں بازاروں میں اہتمام کیا گیا ہے اور منادی کروائی گئی ہے. پھوپھی پوچھتی ہے بیٹا کیا منادی کروائی گئی ہے؟ کہا پھوپھی اماں بازاروں میں یہ اعلان کروایا گیا ہے کہ باغیوں کا خاندان آ رہا ہے، باغی آ رہے ہیں، باغیوں کے سر آ رہے ہیں، باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں. پھوپھی اماں لوگ باغی سمجھ کر پتھر ماریں گے، لوگ نگاہیں کریں گے، سروریان پھوپھیوں کو، سروریان بہنوں کو. جو پھوپھی پہنچ جاتی ہے، وہی بازار آ جاتا ہے. سید ساجدین کا عجب عالم ہے، سید ساجدین کی عجب حالت ہے. ایک مومن وہاں پر پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے عجب عالم ہے، ایک چھوٹی سی بچی رسیوں میں بندی ہوئی ہے اور کسی سے بولنے کی اجازت نہیں دیتے. آگے بڑھ کر بچی سے پوچھتا ہے، بچی مجھے لگتا ہے بڑے ستائے ہوئے ہو، مجھے لگتا ہے بڑا ظلم ہوا تم پر. میری بچی بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ بچی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے نیکی اور بھلائی کرنا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، اگر پانی چاہیے تو مجھے بتا دو، اگر کھانا چاہیے تو مجھے بتا دو. بچی کیا کہتی ہے؟ کہ کھانے کو چھوڑ دو، پینے کو چھوڑ دو، اگر ہو سکتا ہے ایک کام کرو. کہا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو یہ کٹا ہوا سر جو پیچھے جا رہا ہے ان لائنوں سے کہو آگے لے جائے تاکہ لوگ سر کو دیکھیں، میری پھوپھی پہ نگاہیں نہ پڑنا.
سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.